السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 5، آیت نمبر 118، سورۃ آل عمران. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کیوں؟ وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. یہاں پر ان آیات کا پس منظر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے تفاسیر سے، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو اس سے پہلے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کی یہود سے دوستی تھی، کیونکہ وہ ہتھیار بھی انہی سے خریدتے اور ہتھیار خریدنے کے لیے پیسہ بھی انہی سے لیتے. اس طرح سے یہود کو ہر طرح کا فائدہ حاصل تھا. چونکہ اوس اور خزرج کی ان سے بہت زیادہ دوستی تھی، اسی بنا پر ایمان لانے کے بعد بھی انہوں نے یہود کو اپنا ویسے ہی پرانا دوست سمجھا اور ان سے ویسے ہی دوستی انہوں نے رکھی. چونکہ یہ آیت کے مخاطب زیادہ تر انصار مدینہ ہے، لیکن یہ آیت سب پر چسپاں ہوتی ہے، وہ لوگوں پر جنہوں نے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو رازدار بنایا ہے. ایک بات اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے اگر آپ لوگ بتانا کو سمجھ لیں. بتانتن آیا ہے، یہ بے توئے نون سے ہے. بطن، اردو میں بھی بطن پیٹ کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا. اس کے معنی ہوتے ہیں پیٹ، رازدار، دلی دوست، بھیدی. کپڑے کے اندر کے استر کو بھی بطن کہا جاتا ہے، بتانا، جو اندر کا لحاف ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جو اندر ہو اور جس کو چھپا دیا گیا ہو. کیونکہ پیٹ بھی کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر اسکن ہے، اندر کی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اور اس کا اپوزٹ جو آئے گا وہ زہر آئے گا. زہرا کے معنی ہوتے ہیں سامنے ہونا. اندر کی جانب کی جو چیز ہوتی ہے وہ بطن کہلاتی ہے. جس طرح ہم لوگ اپنی زبان میں اوڑھنا بچھونا کہتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ دراصل اندر کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ ایسا دلی دوست اور ایسا معتمد جو باطنی امور کا رازدار ہو، یعنی اندر کے سارے معاملات اس کو معلوم ہو، جس کو دلی باتیں بتائی جا سکتی ہوں. تو اس لیے دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے، رازداری سے منع کیا گیا ہے، کہ تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنا دلی دوست نہ بناؤ. اور اس کے ساتھ میں وجہ بھی بتا دی گئی. تو جو پس منظر تھا ان آیات کا وہ یہ تھا کہ اوس اور خزرج یہودیوں کو اپنا ابھی بھی دلی دوست اور رازدار سمجھتے تھے، اور یہود ان سے دونوں طرح کا فائدہ اٹھا رہے تھے. ایک تو اس طرح کی دوستی سے وہ مسلمانوں کے جو اہم راز ہے وہ معلوم کر لیتے تھے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کر سکیں، اور ان کو ساری خبریں مل جاتی تھیں، اور اپنا کام بھی وہ آسان کر دیتے تھے، کہ اپنے ذریعے سے بھی کوئی بات ادھر پہنچا دیتے تھے، کوئی ایسا پروپیگنڈا، کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار پھیلے. تو اس بنا پر، اور یہ سب کس لیے تھا، کہ پہلی بات تو انہیں اسی پر تکلیف ہوتی تھی کہ اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، اور اوس اور خزرج تو سادگی کی بنا پر اور اپنے اسی پرانی محبت اور خلوص کی بنا پر ان سے ملتے رہتے تھے، لیکن یہود کو اللہ کے رسول سے خاص دشمنی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اس دشمنی کو وہ اوس اور خزرج کی آڑ میں اس کو آگے اور بڑھاتے رہیں. لہذا تعلقات انہوں نے اوس اور خزرج سے ویسے باقی رکھے، لیکن وہ دل میں اللہ کے رسول کے سخت دشمن ہو چکے تھے، اور اس ظاہری دوستی سے وہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیتیں نازل کی، تاکہ مسلمان اندرونی فتنہ اور فساد سے بچ جائیں، تاکہ دشمن کو مسلمانوں کے اندرونی راز نہ معلوم پڑے، اور مسلمان ان کی اس منافقانہ پالیسی سے بچے رہیں، محتاط رہیں. تو کیوں منع کیا گیا کہ تم ان کو اپنا دلی دوست، اپنا رازدار، اپنا اعتماد کرنے والا نہ بناؤ یا نہ سمجھو؟ کیوں؟ کیونکہ وجہ بھی بتا دی گئی ہے. لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم، کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، یعنی ان کی زبانوں سے ان کی دشمنی پھوٹی پڑ رہی ہے. خبالہ کہتے ہیں خرابی کو. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط چیز ہو جائے، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تم کو کوئی نقصان لاحق ہو۔ تو یہاں پر یہ وجہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی دلی دوستی سے اس لیے روکتا ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس بات کو آج بھی لیں کہ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہود یا نصارہ ان سے ویسی ہی عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں تو بہت سارے آج کے مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے ایسی چیزیں یا ایسے کام ان لوگوں کے حوالے کر دیے، یا ہمارے سارے راز ان کو معلوم ہیں کہ جس کی بنا پر وہ آج اسی کا فائدہ اٹھا کر ہم ہی میں گھس کر ہمیں ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ایک جملہ جو کہا جاتا ہے کہ کفار لا اعتبار، تو دلی دوست نہیں بنانے چاہیے، ان کو رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ وہ تمہاری خرابی چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسی بنا پر اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دور میں ایسا کیا کہ ایک جگہ کے گورنر ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایک غیر مسلم کو اپنا سیکرٹری رکھ لیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم یہ بات آئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سختی سے ڈانٹا اور انہیں لکھا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، تم ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے۔ یہاں پر عزت سے مراد یہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، عزت سے مراد ان کو کوئی ایسا عہدہ، کوئی ایسا مناسب نہ دو، یعنی کوئی بڑا عہدہ نہ دو، اور انہیں اپنا امین اور رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی ہمیں ہمارا فائدہ نہیں چاہ سکتے، تو پھر تم کیوں ان کو اپنے راز بتاتے ہو؟ اسی بنا پر غیر مسلموں کو بڑے عہدے دینے سے منع کیا گیا تھا۔ اسی بنا پر امام قرطبی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے سے روکا گیا تھا۔ اسی لیے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب غیر مسلموں کو ایسے عہدے دیے جانے لگے جہاں سے مسلمانوں کے راز معلوم ہوتے ہیں، تو آج الٹا وہ ہم پر حاوی ہو گئے۔ تو یہاں ہمیں بہت غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ ایسے مناسب اور ایسے عہدے یا ایسے راز مسلمانوں کو غیر مسلموں سے نہیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ لا یعلونکم قبالہ، وہ جو ہے کمی نہیں کریں گے، کس چیز میں؟ تمہاری بربادی کے لیے، تمہاری ہلاکت کے لیے، تمہارے اندر فساد پھیلانے کے لیے، کہ جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قبالہ کے معنی ہوتے ہیں خرابی، اور کچھ جگہ اس کے معنی، ایک جگہ اور آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ پڑھیں گے، اس کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ دین کی خرابی۔ اور واقعی میں آپ غور کریں، اور آپ غور کرنے کے نتیجے میں اسی بات پر پہنچیں گے کہ آج جو دین کی خرابی آئی ہے وہ اسی بنا پر آئی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری خرابی چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو ایک بات آپ یاد رکھ لیں، سورہ بقرہ میں بھی ویسے آپ لوگوں نے اس کو لکھا ہوگا جب اس پر وہاں پر یہ مضمون آیا تھا کہ دلی دوستی ان سے منع ہے، ان کو ولی نہیں بنایا جا سکتا، ان کو رازدار نہیں بنایا جا سکتا، تو موالات ان سے نہیں ہوں گے، اس کو موالات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن معاملات ان سے ہوں گے، مدارات ہوں گے۔ معاملات مطلب ان سے لین دین ہوگا، بزنس کیا جا سکتا ہے ان سے۔ مدارات مطلب اگر وہ ایز اے مہمان آئے یا پھر کہیں ان سے ملاقات ہو تو آپ ان کی خاطر مدارات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو شو کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ ایک مسلمان کیسے ہوتا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے اسی امپریشن کی وجہ سے وہ اسلام سے قریب آئیں۔ تو مدارات جائز ہے اور تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو رازدار نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ چیز اس میں آپ خاص طور سے یاد رکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری برائی چاہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من افواههم، ان کا غصہ، ان کی دشمنی، ان کی عداوت ان کے منہوں سے پھوٹی پڑتی ہے۔ وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا رکھا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہاں دل کی بات بتانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ مسلمان تو نہیں جان سکتے تھے، مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا کہ جو یہود ہیں یا منافقین ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے یا جو ان کے زبان سے نکلتا ہے وہ تو کم ہے، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں کتنے شدید تھے، اور کیسا وہ، کیسی ان کی کوششیں، کیسے ان کے پروپیگنڈے، کیسی ان کی خواہش تھی کہ اسلام سے یہ لوگ واپس پھر جائیں۔ تو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ اکبر کا لفظ آیا یہاں پر، تھوڑا سا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب بھی کوئی ایسا الف لگ جاتا ہے کسی لفظ کے شروع میں تو اس کا مطلب وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کو افعل التفضیل کا صیغہ کہتے ہیں گرامر کی ٹرم میں۔ تو اکبر زیادہ بڑا. اس کو آپ اس مثال سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, جیسے ایک ہوتا ہے کبیر, ہے نا, کبیر کا مطلب کیا ہے, بڑا, لیکن اکبر زیادہ بڑا. اسی طرح سے جیسے صغیر یعنی چھوٹا نام ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں پر, لیکن اصغر بہت چھوٹا. پھر اس طرح سے واحد, عربی زبان میں واحد ایک کو کہتے ہیں, ون, لیکن احد ایسا ایک کہ اس کے جیسا کوئی نہیں, جیسے ہم قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں تو ایک. تو اکبر بہت بڑی چیز جو ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے, وہ ان کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, اور تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دیا نشانیاں اگر تم ہو عقل والے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے, اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو, یعنی تم میں عقل مندی ہوگی, تم دانش مند ہوں گے, تم سمجھدار ہوگے, تو تم خود الرٹ ہو جاؤ گے, تم ان سے اس طرح کی دوستی نہیں گانٹو گے. کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. سارے مدینہ بہت ہی سیدھے سادھے, مدد کرنے والے اور بہت ہی اچھے لوگ تھے, جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا کہ آج تک تاریخ میں ان کی قربانیاں موجود ہیں. اور ایسا کارنامہ کسی نے بھی انجام نہیں دیا کہ جس نے اپنے گھر تک ان لوگوں نے شیئر کر دیا, اپنی کھیتیاں, اپنا سب کچھ انہوں نے شیئر کر دیا, اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ حکومت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہے گا, لیکن انہوں نے اس کے باوجود شیئر کیا سب کچھ. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے کہ ایسے واقعات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جو ہجرت کے واقعات تھے. تو انصار مدینہ سیدھے سادھے لوگ تھے, مخلص تھے, ان کے اندر ہوشیاری اور چالاکی نہیں تھی, اسی بنا پر تو یہودی ان کو اتنے عرصے سے اپنے دام میں پھنسائے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, انہوں نے اسلام قبول کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود کی چال بازیوں سے بچا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت تعریف کی انصار کے قرآن میں. اور واقعی میں ایسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا جو ان لوگوں نے دی تھی. اگر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر مہمان ہی آ جاتا ہے, اور اگر ہم ان سے اپنی چیزیں شیئر کریں, تو تھوڑے دن کے لیے بھی اکثر لوگ شیئر نہیں کرنا چاہتے یا کر سکتے, جبکہ معلوم ہے کہ تھوڑے دن کے بعد وہ چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ انصار مدینہ نے تو اپنی ہر چیز آدھی آدھی کر لی تھی ان کے لیے. تو یہ ہوتی ہے قربانی. تو بہرحال ان لوگوں نے, انصار مدینہ نے یہود سے دوستی ان کی باقی تھی, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا کہ نہیں, اب تم انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے, حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے, مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو, اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. آپ دیکھیں ان کے غیظ کی جو تصویر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھینچی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور تصویر کشی نہیں ہو سکتی, اور اللہ سے بڑھ کر بھی سچ بات کسی نے فرمائی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی سادگی کے بارے میں بتا رہے ہیں انصار مدینہ کی, کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے, اور تم تو ان کی کتاب کو مانتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب تمہارے رسول کو نہیں مانتے. اور الحمدللہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج ہم تورات, انجیل, زبور, قرآن سب پر ہمارا ایمان ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو پچھلی کتابیں ان کی تحریف ہو چکی ہے, لیکن ہمارا ایمان اس پر ہے کہ اللہ نے نازل کی تھی یہ کتابیں, لیکن وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج یہ جو غیر مسلموں سے تعلقات ہے اور وحدت دین کی بات, جو وحدت ادیان کی جو بات کی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ لوگوں نے نیوز دیکھی ہوگی تو وہاں آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ وحدت ادیان پر بہت ڈسکشن چل رہا ہے. تو یہ وحدت ادیان کیا ہے؟ دراصل یہ بھی ایک غیر مسلموں کا پروپیگنڈا ہے, اور اس کی شروعات بھی ان نام نہاد مسلمانوں نے کی ہے جو صرف نام کی حد تک مسلمان ہیں, انہیں اللہ اور اس کے رسول سے کوئی دلچسپی نہیں. اسلام کی تعلیمات سے وہ لوگ بیزار ہیں, اسلام کی تعلیمات کو وہ دکیانوسی سمجھتے ہیں, اور اسلام کے احکامات اور اس کی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات کی جائے یا ایسا کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے جو نام کے مسلمان ہیں، جو دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس کی وجہ سے دنیا میں سارے مذاہب کے لوگ مل جائیں، ایک ہو جائیں، اور کہیں کہ ہم سب انسان ہیں، ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، صرف دین کو ماننے سے، دین الگ الگ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تو سارے دین ایک ہی ہیں، لہٰذا ہم تمہاری دیوالی منائیں گے، ہم تمہاری کرسمس بھی منائیں گے، اور ہم تمہارے سارے کام کریں گے، سارے لوگ ایک ہی ہیں کیونکہ آدم کی اولاد ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ مسلمانوں نے اس چکر میں ان کی دیوالی بھی منا لی، مسلمانوں نے اس چکر میں ان کا کرسمس بھی منا لیا، مسلمانوں نے اس چکر میں ہیپی نیو ایئر بھی منا لیا، ویلنٹائن ڈے بھی منا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے ہماری عید منائی ہو؟ آپ کوئی ایک سنگل واقعہ لا کے دے دیں، مثال کے طور پر یا دلیل کے طور پر، کہ آپ جو وحدت ادیان کی بات کچھ لوگ کرتے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، تو انہوں نے تو اپنا دین چھوڑ دیا، اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے چکر میں یا اپنے آپ کو ماڈریٹ کرنے کے چکر میں کہ ہم کتنے کھلے ذہن والے اور کتنے وسیع دل والے مسلمان ہیں، تو انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ لیکن کیا کبھی ان غیر مسلموں نے ہماری کوئی چیز منائی ہے؟ یعنی مذہبی تہوار ہمارا جو ہے، اور دو ہی ہمارے مذہبی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، لیکن انہوں نے کبھی نہیں منایا، تو وہ تو تمہارے کبھی تہوار نہیں منائیں گے، اور کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی ہماری عید الفطر منائی ہو یا انہوں نے کبھی عید الاضحیٰ منائی ہو، نہیں۔ لیکن مسلمان اس چکر میں، اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے ماڈریٹ ہیں، ہم کتنے اچھے خیال کے لوگ ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ جو وحدت ادیان ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہو سکتا، اسلام اس سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات، جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے چمٹے رہیں، ہم اپنے دین کو نہ چھوڑیں، ہم اس کو نہیں ختم کر سکتے۔ ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کچھ چیزیں تو آپ اسلام کی اپنا لیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، پھر وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، تم ان سے محبت رکھتے، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور ان کے غیظ و غضب کا اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ وہ تمہیں فائدہ ملنے پر اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں اپنے غصے کی بنا پر، کیونکہ ان سے تمہاری کامیابی نہیں دیکھی جا رہی، وہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ان کے حسد کی نشانی بتائی گئی ہے، تو کل موتو بغیظکم، کہ مر جاؤ تم خود اپنے غیظ میں۔ یہاں پر دراصل ایک حاسد کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاسد کو دوسرے کی بھلائیاں پسند نہیں آتی، وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو کوئی خیر، کوئی بھلائی ملے۔ تو ویسے عام حالت میں بھی حسد سے بچنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے، اور یہود کا انجام ہم سبھی جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے دربدر کیا گیا، اور آج تک وہ دربدر ہیں، ابھی بھی انہیں سکون حاصل نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے غاصبانہ طور پر عرب کے ایک حصے کو ہتھیا لیا ہے اور وہاں قبضہ کر لیا ہے، اور خوب پیسہ لگا کر وہاں پر وہ کالونیز بنا رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے انہیں وہاں پر بھی۔ تو یہ لوگ، کیونکہ انہوں نے حسد کیا تھا، اور حسد کی بنا پر انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اپنے غصے میں تم خود جل مرو۔ کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دشمنیاں شروع سے ہی، یہ ان کی دشمنیاں اسی طرح سے جاری تھی اور بلکہ بڑھتی گئیں۔ ان کا ایک دینی رہنما بھی تھا جو شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پرخاش رکھتا تھا، اور بعد میں یہ وہاں سے کہیں اور چلا گیا دور دراز کے علاقے میں۔ یہ لوگ مشرکین سے جاتے ملتے تھے جا کر، اور ان سے کہتے تھے کہ تم اچھے ہو ان مسلمانوں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی دشمنی، حالانکہ یہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب ہونے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ مشرک کیا ہوتے ہیں یا کون ہوتے ہیں، تو ان کے حسد نے، ان کی عداوت نے، ان کی دشمنی نے یہ بات بھی ان کی زبان سے کہلوائی کہ مسلمانوں سے اچھے تو مشرک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ حسد تھا۔ تو یہ جو ہے، ان کی دشمنیاں کبھی بھی کم نہیں ہوئی، شروع سے جاری ہیں اور آج تک جاری ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا گا نا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو، تم سمجھدار ہو، تو تم ان کی دشمنیوں کو سمجھو، تم ان سے الرٹ رہو۔ آج ان کے NGOs، آج ان کی مشنریز جو ہمارے ممالک میں کام کر رہی ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہی چیز ہے کہ یہ اس ذریعے سے اسلام کو زک اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بات کو کون سمجھے گا؟ ان کے دنیاوی مفاد کی وجہ سے، ان کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے بہت سارے سیدھے سادھے مسلمان ان کی چال میں پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، کتنی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ مدد دراصل اس لیے ہوتی ہے کہ یہ دین سے پھیر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ آپ خود بتائیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا اور کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ مسلمان ہوتے ہوئے پھر دین سے واپس پھر جانا۔ تو اگر ہمیں اپنا دین بچانا ہے تو ان سے دلی دوستی نہیں رکھنی ہوگی، ان کی چالوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو کہا گیا کہ تم اپنے غیظ میں، اپنے غصے میں خود آپ جل مرو، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو تم دلوں میں چھپائے ہوئے ہو۔ ایک اور ان کے غصے کی جو تصویر کھینچی گئی کہ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ تو ایک آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک جو ایسا اب نارمل شخص ہوتا ہے، جو ذہنی طور پر مفلوج ہوتا ہے، جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے، جب اس سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، جب اس کی مرضی کی بات نہیں ہوتی ہے، تو وہ غصے میں اپنی انگلیاں کاٹنے لگتا ہے۔ تو وہی تصویر کھینچی گئی کہ یہ لوگ غصے میں یا یہ لوگ ضد اور دشمنی میں، عداوت میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب نارمل ہو گئے ہیں، انہیں کچھ سوجھ نہیں رہا ہے اور اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے دلی دوستی کو منع کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ غصے سے جلے بھنے کچھ بھی کریں، اب تم کیا کرو؟ مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، ان تمسسکم حسنتم تسوہم وان تصبکم سیئتم یفرحوا بها۔ ایک اور ان کا حربہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں یہ بات بری لگتی ہے، اور اگر تم کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر۔ کتنی گھٹیا حرکت ہے نا، یہ کتنی گھناؤنی حرکت ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہونا، اور کسی کو خوشی ملے تو اس کے اوپر غمگین ہو جانا۔ تو یہ تنگ دلی کی، شوہ نفس کی علامت ہے یہ۔ جب حسد ہوتا ہے تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ حسد آج مسلمانوں میں بھی بہت بڑھ گیا ہے کہ کسی کو، کسی سے اگر کچھ تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے، اور پھر جب اس کو، سامنے والے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ادھر سیکنڈ پرسن کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو کیوں فائدہ مل گیا، اور وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ سامنے والے سے وہ فائدہ چھین لے اور خود اس کا مالک بن بیٹھے۔ تو یہی حسد ہوتا ہے۔ تو حسد سے دور رہنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہاں اس کی مذمت کی ہے، اور سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھیں گے کہ حسد کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو حسد سے بچا جائے۔ تو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر تم کسی بات پر خوش ہوتے تو انہیں غم ہوتا ہے۔ اب جو دو باتیں مسلمانوں سے کہی گئی ہیں کہ تم کیا کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ تمہیں، ان کی کوئی کوششیں، کوئی چالیں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، شرط یہ ہے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ تو دو چیزیں بتائی گئیں، صبر اور تقوی۔ اور صبر کیا ہے؟ آپ لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، صبر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا یا روک دینا۔ تو صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صبر بہت ساری بھلائیوں کو گھیرے ہوئے ہے دیکھا جائے تو۔ ہم اس پر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے آپ لوگ ون بائی ون یہ دیکھ لیجئے کہ ان آیات میں تعلیم کیا دی گئی ہے ہمیں، کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اہل کتاب کی کہ وہ تمہارے درمیان خرابی، بگاڑ اور فساد پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر جاتے ہیں، لہٰذا تم ان سے ہوشیار رہو۔ دوسری چیز، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ تیسری بات، ان کے زبان سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں جو ان کے دل کے اندر جو عداوت ہے اس کا پتہ دیتی ہیں۔ پھر چوتھی بات، تم ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تم تورات پر ایمان لاتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ ففتھ، اگر تمہیں کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس سے جل بھن جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اندر ہی اندر خوش ہوتے ہیں۔ چھٹی بات، اگر وہ تم سے کوئی خیر خواہی کی بات بھی کرے تو وہ منافقت پر مبنی ہوتی ہے، لہٰذا ان وجوہات کی بنا پر تمہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے۔ صبر اور تقویٰ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو اگر مسلمان اپنا لیتے تو آج مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ دراصل یہاں پر ان کے مکر و فریب اور ان کی چالوں سے بچنے کا علاج بتایا گیا ہے، کہ اگر تم منافقین اور دوسرے اسلام دشمن لوگوں سے بچنا چاہتے ہو، ان کی سازشوں سے بچنا چاہتے ہو، تو صبر اور تقوی تمہارے اندر آنا ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور تقوی کی کمی کی وجہ سے ہی آج غیر مسلموں کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل زیادہ دیے ہیں، مادی ترقی میں وہ آگے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ آگے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین میں استقامت نہیں رکھی، یعنی وہ صبر پر نہیں جمے رہے اور تقوی سے آری ہو گئے ہیں. کیونکہ یہ دو چیزیں، تقوی اور صبر، یہ مسلمانوں کی کامیابی کی پہلی کنجی ہے، یعنی پہلی سیڑھی ہے دیکھا جائے تو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی کا دروازہ ہمارے لیے کھلے تو اس کے لیے صبر اور تقوی کی ضرورت ہے. اور صبر مطلب کیا ہے؟ دین میں استقامت. آپ دیکھیں کہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اذان ہوتی ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو دراصل دیکھا جائے تو صبر کرنا ہے. اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دوسرے کاموں سے روک کر اپنے آپ کو اللہ کے آگے لا کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کو نیند بہت آ رہی ہو، آپ کا دل نہ چاہ رہا اٹھ کر، لیکن آپ کو اپنے نفس کی ان خواہشات کو روکنا ہے. تو یہ جو نفس کی خواہشات کو جو آپ روکیں گے تو یہ صبر ہوا، اور آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، تو یہ صبر ہے. پھر ہو سکتا ہے کوئی رسم و رواج کی بات آئے، شادی بیاہ کے موقع پر یا بزنس کے معاملے میں ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہو کسی بات سے، لیکن آپ اس وقت رک جائیں گے، آپ وہ نقصان گوارا کریں گے، آپ رسک لیں گے، آپ ان رسم و رواج سے بچیں گے. تو یہ جو معاشرے سے آپ ٹکر لیں گے، معاشرے کے رسم و رواج سے آپ روکیں گے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات نفس کو، یہی صبر ہے. تو صبر پورے دیکھا جائے تو ہماری جو اسلامی تعلیمات ہے اس پر محیط ہے. آپ کو ہر معاملے میں صبر کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے آل یاسر صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے. تو دین کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان کو بحسن خوبی برداشت کرنا، بخوشی برداشت کرنا اور اس پر جمے رہنا، استقامت، یہی صبر ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی جو صبر پر یہ دیکھا جائے تو اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے اوپر ظلم کرو، لیکن جو تابعین اور تبع تابعین تھے ان کے ایمان کا کیا حال تھا. عروہ بن زبیر ایک بہت بڑے تابعی گزرے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور خاص طور سے یہ وہ تھے جیسا کہ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، صفیہ بنت عبد المطلب کے پوتے تھے، زبیر بن عوام کے بیٹے تھے اور عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے. تو صحابی یہ اس لیے نہیں کہلائے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، صحابی میں نہیں. تو بہرحال عروہ بن زبیر ان کا نام تھا، عروہ ان کا نام تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جو بھی حکمران تھے ظاہر سی بات ہے وہ علماء کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر وہی چیز آ گئی تھی جو اللہ کے رسول نے جس سے منع فرمایا تھا. تو بہرحال ایک دن خلیفہ کا ان کو میسج آیا کہ خلیفہ نے آپ کو بلایا کسی کام سے، تو یہ وہاں سے تشریف لے گئے. جب یہ پہنچے وہاں پر عراق تو دو تین دن ان کا وہاں پر قیام رہا. کہا جاتا ہے کہ جب ان کے بیٹے نے گھوڑے کے استبل کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو استبل کی سیر کرتے کرتے ایک جگہ گھوڑے نے اس طرح سے اپنا پیر مارا، لات ماری، کہ ان کا بیٹا اسی وقت آن دا اسپاٹ گر کر وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ غم ہی کم نہیں تھا کہ یہ کسی بنا پر شاید قبرستان گئے یا کہیں گئے باہر تو ان کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ گیا، اور وہ کوئی زہریلا کوئی پودا تھا یا کیا چیز تھی، بہرحال تو وہ زہر ان کے پیر میں چڑھ گیا اور ان کو اتنی تکلیف ہو گئی اس سے کہ اچانک ان کا پیر بہت پھول کر سوج گیا اور یہ پیر نہیں رکھ سکتے تھے. جب طبیبوں کو بتایا گیا تو طبیب نے یہ مشورہ دیا کہ پیر کو کاٹنا پڑے گا. جب پیر کو کاٹنے کے لیے ان کے آپریشن کا انتظام کیا گیا اور سارے آلات وہاں رکھے گئے تو ہڈی بھی کاٹنی تھی، تو طبیب نے کہا کہ آپ کو تھوڑی سی الکوہل پینی پڑے گی تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیز اس لیے پیوں کہ میں غافل ہو جاؤں، مجھے یہ بات منظور نہیں، آپ آپریشن کیجئے اور آپ کو مجھے کچھ نہیں ہوگا. طبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہم غافل ہونے کی دوا دے دیتے ہیں، تو انہوں نے اس سے بھی منع کر دیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو اس تکلیف پر میں صبر کروں گا تو میں اس اجر سے محروم ہو جاؤں جو مجھے صبر کے بدلے میں ملے گا؟ آپ دیکھیں عزم اور حوصلہ کی کیا کہتے ہیں وہ، کہ صبر جو میں کروں گا تو اس صبر کے اجر سے کیا میں محروم ہو جاؤں؟ لہٰذا مجھے کوئی قسم کی ایسی دوا نہ دی جائے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، کیونکہ نشے کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے ایک قاعدہ بتایا تھا اس کا، کہ جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، یعنی جو چیز اگر بڑے پیمانے پر پی جائے تو اس میں نشہ ہوتا ہے، تو جس کی بڑی چیز بڑی پیمانے پر جو مقدار حرام ہے تو تھوڑی سی بھی اگر آپ پی لیں تو بھی وہ بھی حرام ہی ہوگی۔ تو بہرحال انہوں نے منع کر دیا، نہ اپنے آپ کو بے ہوشی کی دوا پلانے دی جس میں الکوہل ہوتا ہے، نہ اس جگہ کو سن کرنے دیا کہ جس میں وہ ایسی چیزیں ملی ہوتی ہیں جو نشاور ہوتی ہیں۔ اور جب ان کا پیر کاٹا جانے لگا تو تین چار لوگ ان کے قریب آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ جب ہڈی کاٹی جائیں گی تو ایسا نہ ہو کہ آپ تکلیف کی وجہ سے اپنا پیر پیچھے ہٹا لیں، تو یہ آپ کو پکڑے رہیں گے پیر کو اور آپ کو۔ تو کہنے لگے کہ تم کیا مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو، میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں گا، میرے لیے یہی کافی ہے، اور ان لوگوں کو واپس بھیج دو۔ اور جب ان کو واپس بھیج دیا گیا اور جب ان کا پیر کاٹا گیا تو ان کے چہرے سے تو تکلیف ظاہر ہو رہی تھی لیکن انہوں نے آواز نہیں نکالی، اور وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے تھے، مسلسل لا الہ الا اللہ۔ اور آخر میں یہ ہوا کہ جب ہڈی کاٹی گئی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اسکن کاٹی گئی، اس کے بعد اس خون کو روکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں گرم گرم تیل ڈالا جاتا تھا تاکہ خون کو روک دیا جائے، اور وہ اسکن وہیں پر جو ہے وہ یا تو جڑ جائے یا اس کا معاملہ وہاں ختم ہو جائے۔ تو جب گرم تیل ڈالا گیا ان کی اسکن پر تو اس وقت پھر وہ بے ہوش ہو گئے خود بخود ہی، اور جب ہوش میں ان کو لایا گیا تو اس وقت اس خلیفہ نے وہاں ایک آدمی کو بھیجا تھا، اور وہ آدمی اسی وقت اس خلیفہ کے پاس آیا تھا جس نے اپنی کہانی سنایا کہ اے خلیفہ میں برباد ہو گیا ہوں، مطلب میرا ہر چیز، سب سرمایہ، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میرے اتنے سارے بیٹے تھے، اتنے جانور تھے، میرا مال و اسباب تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب میں اکیلا تنہا بچا ہوں، اور اوپر سے میری بینائی بھی چلی گئی ہے۔ تو خلیفہ نے اس شخص کو ان کے پاس بھیجا عروہ بن زبیر کو تاکہ ان کو اپنا دکھ کم لگے، اور جب اس شخص نے اپنی کہانی ان کو سنائی تو پہلے سے تو یہ شکر گزار تھے، بہت زیادہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کے، بہت زیادہ نیک بندے تھے۔ جب یہ واپس مدینہ پہنچے اپنے گھر تو جب ان کے گھر والے ان سے تعزیت کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ مجھے کچھ نہ کہو، اللہ کا شکر احسان ہے کہ جس نے مجھے چار بیٹے دیے اور ایک ہی لیا، اللہ کا شکر احسان ہے کہ جس نے مجھے چار ہاتھ اور پاؤں دیے، یعنی دو ہاتھ اور دو پاؤں، جس میں سے صرف ایک پاؤں لیا اور باقی تین چیزیں واپس رہنے دی، اور اس کے بعد بھی وہ زندگی بھر نیک کام کرتے رہے، اپنے ان کے جو معاملات تھے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے صبر۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی ذاتی تکلیف پر تھا، دین اور اسلام کی خاطر اور بھی کئی تکالیف آ سکتی ہیں، مال پر آ سکتی ہے خدا نخواستہ، یا پھر کوئی بھی چیز پر آ سکتی ہے، آپ کی ذاتی ترقی پر بات آ سکتی ہے۔ تو دین کی خاطر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، اور صبر کا بدلہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت بتایا ہے نا، تو جنت میں جانا ہے تو پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور تقوی، تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ان سے بچو اور ان کو کرو، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کچھ چیزیں ہم نے پچھلی دفعہ حدیث میں پڑھا تھا نا کہ کچھ حلال کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کچھ حرام کی ہیں، اور کچھ بات پر اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر پردہ ڈالا ہے، یعنی خاموشی اختیار کی ہے، تو ان کی تم کھود کرید میں نہ لگو، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو، جو حلال ہے اس کو حلال جانو۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، وہ ان تصبر و تتقو، تو تمہارا وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان تمہیں نہیں دے سکتے، ان اللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سب پر حاوی ہے، ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہو، تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط